تحفہ رمضان از افادات حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تاجیل افطار یعنی افطار میں جلدی کرنا. حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر, جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر پر رہیں گے. حدیث شریف حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم, میرے امتی اسی وقت تک میرے طریقے پر رہیں گے جب تک وہ افطار کے لیے ستاروں کے چٹکنے کا انتظار نہ کریں گے, یعنی جلدی جلدی روزہ کھول لیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب عبادی الی اعجلوہم فطرا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب یقین ہو جائے سورج غروب ہونے کا اس کے بعد دیر نہ کرے, یقین کرنے تک تو انتظار کرے کہ جب پورا یقین ہو جائے کہ سورج اب غروب ہو گیا افطار کا وقت ہو گیا, لیکن جیسے ہی یقین ہو جائے اس کے فوراً بعد پھر اب دیر نہ کرے, اب ٹھہرے نہیں. افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کی جائے, اور اسی طرح سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے بہت پہلے سحری نہ کھا لی جائے بلکہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہو تو اس وقت کھایا پیا جائے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور دستور مبارک تھا, ہمیں بھی اسی کا اتباع کرنا چاہیے. آپ کی تابع داری کرنے ہی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تکن رطبات فتمیرات فإن لم تکن تمیرات حسا حسوات من ماء. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے. اگر تر کھجوریں بر وقت موجود نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے, اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے. اہل عرب اور خاص طور سے مدینے والوں کے لیے کھجور بہترین غذا تھی اور سہل الحصول یعنی آسانی سے میسر ہو جاتی تھیں اور سستی بھی تھیں کہ غربا اور فقرا بھی اس کو کھاتے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے افطار کی ترغیب دی, اور جس کو بروقت کھجور بھی نہ ملے اس کو پانی سے افطار کی ترغیب دی, اور اس کی یہ مبارک خصوصیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طہور قرار دیا ہے, پاک کرنے والا, پاکیزہ مشروب ہے پانی. اس سے افطار کرنے میں ظاہر و باطن کی طہارت کی نیک فال بھی ہے. کسی دوسری چیز سے بھی افطار کریں تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں. بعض مرد اور بعض عورتیں نمک کی کنکری سے روزہ افطار کرتے ہیں, اس میں ثواب سمجھتے ہیں, یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رمضان کے معمولات وہی حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ میرے رمضان کے معمولات وہی ہیں جو غیر رمضان میں تھے, یعنی ظاہر ہے کہ اللہ والوں کا ہر لمحہ خدا تعالیٰ کی یاد سے مزین ہوتا ہے, منور ہوتا ہے. جتنا انسان عبادت کر سکتا ہے اتنا ہی جو ہے غیر رمضان میں جتنا کرتا ہے, یعنی وہی سب سے زیادہ ہوتا ہے, تو اسی طرح سے پھر رمضان میں بھی وہی معمولات ہوتے ہیں جو غیر رمضان میں تھے. بعض حضرات کے یہاں روزے کی افطاری میں کافی معمولات ہیں کہ کھجور یا زمزم سے روزہ افطار کرنے کا اہتمام ہوتا ہے. میرا تو عام معمول یہ ہے کہ جو چیز افطاری کے وقت قریب ہو وہ کھجور ہو یا زمزم ہو، گرم پانی ہو، امرود ہو، اسی سے روزہ افطار کر لیتا ہوں. حضرت معاذ بن زہرہ تابعی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر اللہم لک الصمت وعلی رزقک وعلی رزقک افطرت. اے اللہ، میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا. یہ دعا افطار کے وقت پڑھنا مسنون ہے، اور افطار کے بعد وہ دعا پڑھنی چاہیے جو ذیل میں آ رہی ہے. جب افطار کر لے تو یہ دعا مسنون ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو کہتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، یعنی پیاس چلی گئی اور رگیں جو سوکھ گئی تھیں وہ تر ہو گئیں، اور خدا تعالی نے چاہا تو اجر و ثواب بھی قائم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت یعنی جس وقت وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار میسر ہوگا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا، اور اس میں آگے چل کر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے. آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی کو روزہ افطار کرا دے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اور جو کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو پیاس ہی نہ لگے تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے. سبحان اللہ. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ افطار کراتے وقت اس بات کا بہت اہتمام کرتے ہیں کہ روزے دار سب سے پہلے اس کی چیز سے افطار کرے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزے دار جو چیز سب سے پہلے منہ میں رکھے گا اسی سے روزہ افطار کرانے کا ثواب ملے گا. یہ تو خدا رحیم و کریم کی رحمت کو تنگ کرنا ہے. اللہ پاک کی رحمت و عنایت بے انتہا ہے. اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت روزے دار جو چیز تناول کرتا ہے سب روزے کی افطاری میں شامل ہے. افطار کرتے وقت جو چیز پہلے کھائی اور جس پر افطاری ختم کی سب کا ایک ہی حکم ہے. اس لیے روزے دار افطار کے وقت جس شخص کی افطاری تناول کرے گا تو ان میں سے ہر شخص کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا. اللہ پاک کی شان کریمی سے یہی امید رکھنی چاہیے. جو نا حقیقت شناس اللہ پاک کی شان کرم سے نا آشنا ہیں انہی کے دل اس بارے میں تنگ ہو سکتے ہیں. یہ روایت میں پہلے بھی سنا چکا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ خدا عزوجلال روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کی گردنیں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں، مگر ایسے مبارک ایام میں ایک بدنصیب شخص ایسا بھی ہے جس کی مغفرت نہیں کی جاتی اور وہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے شراب سے روزہ افطار کیا ہو. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ. آگے اس میں افطار کے متعلق بعض باتیں، بعض کوتاہیاں لکھی ہیں، جس میں یہ ہے کہ جماعت کی نماز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. افطار مختصر کر لے، کھجور پانی وغیرہ پی کے پہلے جماعت سے نماز پڑھ لے. آج کل تو ویسے بھی جماعت تھوڑی وقفہ دے کے کی جاتی ہے تاکہ لوگ افطار بھی کر لیں اور جماعت میں بھی شریک ہو جائیں، تو اب یہ نہ ہو کہ بالکل ہی اس میں اتنا مشغول ہو جائے کہ جماعت جاتی رہے. اس وقفے کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اسی لیے دیا گیا ہے وقفہ. تو مردوں کو چاہیے کہ مختصر افطاری کر کے پہلے جماعت سے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آ کر اور افطاری کھانا ہو تو اور کھا لیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے رمضان کو. یہ رمضان اور قرآن، فضائل قرآن ہیں. اس کے آگے انشاءاللہ کل سناؤں گا، جلدی جلدی اسی لیے سنا دیا کہ اس مضمون پہ پہنچنا تھا کہ رمضان شریف اور قرآن پاک کو اس مہینے سے بہت خاص تعلق ہے، اور جس کو یہ تعلق نصیب ہو جائے رمضان شریف میں قرآن پاک کے ساتھ، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، تو بس سمجھ لو کہ اس کو بہت عظیم الشان دولت مل گئی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے ایسا لگاؤ اور ذوق و شوق عطا فرما دیں. چھٹی فصل، بعض واقعات وقت ولادت شریفہ میں. پہلی روایت، یہ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے چھٹی فصل، بعض واقعات وقت ولادت شریفہ میں. پہلی روایت، محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی، اس میں سے عطا اور ابن عباس بھی ہیں، کہ آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا. سبحان اللہ. پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے. پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا. قضاء فی المواہب. اسی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں اس طرح سے آیا ہے کہ اس نور سے آپ کی والدہ نے شام کے محل دیکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعے کی نسبت خود ارشاد فرمایا ہے، ورؤیا امی التی رأت. یہ ایک حدیث کا وہی آخری حصہ ہے جس کا وعدہ دوسری فصل کی چوتھی روایت کے حاشیے میں لکھا گیا ہے، اور شام کے محل نظر آنے میں اور اسی طرح روم کے محل نظر آنے میں جیسا آگے تیسری روایت میں آتا ہے، یہ اشکال نہ کیا جاوے کہ زمین کروی ہے اور روم اور شام مکہ سے بہت فاصلے پر ہیں، اور اتنے فاصلے پر نظر آنے میں خود کرویت معنی ہے یعنی زمین کی گولائی. جواب یہ ہے کہ بعض انوار کا خاصہ ہے کہ جس میں مجاور اپنی جگہ سے مرتفع دکھلائی دیتا ہے، جیسے پانی سے بھرے ہوئے کٹورے میں پیسہ پڑا ہو، یا بعض طلوع غروب شمس کے وقت اسی کے قائل ہیں. پس اگر اس نور کی خاصیت سے اور زیادہ مرتفع نظر آ جائیں تو کیا استبعاد ہے. اور اس میں یہ بھی ارشاد، آپ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ الْأَنْبِيَاءِ يَرَيْنَ، یعنی انبیاء علیہ السلام کی مائیں ایسا ہی نور دیکھا کرتی ہیں. دوسری روایت, عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اپنی والدہ ام عثمان ثقفیہ سے, جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا ہے, روایت کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ کے تولد کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا, اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے اس قدر نزدیک آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑیں گے. روایت کیا اس کو بیہقی نے. تیسری روایت, ابو نعیم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے, اور وہ اپنی والدہ شفا سے نقل کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ سے آپ پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں پر آئے, اور موافق معمول بچوں کے آپ کی آواز نکلی تو میں نے کہنے والے کو سنا کہ کہتا ہے رحمک اللہ, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. شفا کہتی ہیں کہ تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی, یہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے. پھر میں نے آپ کو دودھ دیا, یعنی اپنا نہیں بلکہ آپ کی والدہ کا, کیونکہ شفا کو کسی نے مرضعات میں ذکر نہیں کیا, اور لٹا دیا. تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ مجھ پر ایک تاریکی اور روب اور لرزہ چھا گیا, اور آپ میری نظروں سے غائب ہو گئے. سو میں نے ایک کہنے والے کی آواز سنی کہ کہتا ہے کہ ان کو کہاں لے گئے تھے. جواب دینے والے نے کہا کہ مشرق کی طرف. وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کی عظمت برابر میرے دل میں رہی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا, بس اول اسلام لانے والوں میں ہوئی. فائدے میں لکھا ہے کہ مشرق کے ذکر سے مغرب کی نفی نہیں ہوئی. دوسری روایت میں مغارب بھی آیا ہے, کما فی الشمامہ. شاید تخصیص ذکری اس روایت میں بنا بر شرف سمت مشرق سے ہے, مشرق کے ہے, بوجہ اس کے کہ وہ مطلع ہے شمس کا, جیسا شروع و صافات میں رب المشارق فرمایا گیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب کچھ اشعار سنانے ہیں. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق صدیق وقت قلندر زمان حضرت سید ارشد جمیل میر صاحب رحمت اللہ علیہ, میرے مصلح, میرے مربی, میرے مشفق, میرے محسن, اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک کو نور سے منور فرمائے. ان کی آواز میں یہ حضرت والے کے اشعار ہیں, وہ سنا رہا ہوں.
سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار, جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یار, جدھر بھی جاؤں کسے غمِ جان و دل سناؤں.
یہ بتاتا چلوں کہ یہ اشعار ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, اور یہ 1998 میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہوا تھا حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہ ان کی فیکٹری میں. سینڈ فاز مسالے بنتے ہیں ان کی فیکٹری میں یہ حضرت والا کا بیان ہوا تھا. اس کا نام ہے امید مغفرت و رحمت. یہ واز چھپ چکا ہے, بہت پہلے حضرت والا کی حیات میں ہی چھپ گیا تھا, لیکن اس واز کے اندر یہ اشعار اور اس کی روایات پوری منقول نہیں ہے. اس میں صرف حضرت والا کا بیان ہی ہے, بہت عظیم الشان بیان ہے, اور اس میں اور شعرا نے بھی اپنے اشعار بھی پڑھے, حضرت والا کے بھی پڑھے. تو اس کے آخر میں, تمام اشعار کے آخر میں, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کے یہ اشعار پڑھے. 13 ستمبر 1998 کا بیان ہے حضرت کا. یہ
تقریباً 30 سال پہ سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غمِ جان و دل سناؤں کسے میں زخمِ جگر دکھاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غمِ جان و دل سناؤں کسے میں زخمِ جگر دکھاؤں یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں یہ بت جو محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر یہ بت جو محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹا
دوارا کے اشعار ہیں یہ بہت پرانے اشعار ہیں راجہ بنا دوارا خود پوری رحمت اللہ کے انتقال کی بات کی
یہ بت جو محتاج ہیں سراپا غلام کا بنوں تو کیوں کر غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل اے مست و شیدا یہ مانا میں نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل اے مست و شیدا مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا مانا میں نے چمن میں خوش رنگ گل سے بلبل ہے مست و شیدا مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس اہل دل کے در پر مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس اہل دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمیم دل سے نہ کیوں مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس اہل دل کے در پر تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمیم دل سے نہ کیوں بناؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں کسے غمِ جان و دل سناؤں کسے میں زخمِ جگر دکھاؤں کسے غمِ جان و دل سناؤں کسے میں زخمِ جگر دکھاؤں
یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں, وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں, کہ ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.